حسین یا حسین یا حسین یا حسین،
یہ عزائے حسین در سے گائے حسین،
یہ عزائے حسین در سے گائے
من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین، اما بعد، فقد قال الله تعالى في كتابه المبين وهو اصدق القائلين وقوله الحق، بسم الله الرحمن الرحيم، ان الذين اوتوا العلم من قبله واذا يتلى عليهم يخرون للاذقان سجدا، صلوات دیجیے محمد علی محمد پر. آپ سے درخواست کریں گے اپنے تمام مرحومین بانیان مجلس کے مرحومین اور تمام شہداء ملت کو شامل کر کے ایک سورہ فاتحہ پڑھ کر بس دیجیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلوات عنایت فرما دیجیے محمد علی محمد. ایزان محترم، آج جس شخصیت کے بارے میں ہمیں گفتگو کرنا ہے، دیکھیں کہاں تک بات جاتی ہے، یہ دوسری شخصیت ہے. ایک ہم نے پہلے تعارف کرایا تھا نا، ہندوستان میں سلطان العلماء صدر الشریعہ جنہیں اختیار حاصل ہوا تھا، تو میں نے بتایا تھا کہ ولایت فقیہ اصطلاح بعد میں آئی ہے، عملی طور پہ ہندوستان کی بڑے صغیر کی سرزمین پہ اودھ کی سلطنت میں یہ نافذ رہ چکا ہے. ولایت فقیہ نام اب آ گیا، ولایت فقیہ کا سمجھ میں آ گئی بات. اصطلاحات انقلاب لے کر آتے ہیں، جب انقلابات آتے ہیں نا تو وہ اپنے ساتھ اصطلاحات لے کر آتے ہیں. مثلا دیکھیے قرآن مجید میں ارشاد ہوا، ان حاضر لفی صحف الاولی صحف ابراہیم و موسیٰ، جو کچھ بھی پہلے صحیفوں میں تھا وہ سب اس میں ہے، حالانکہ الگ الگ ہیں صحیفے، یعنی جو بھی دین تھا یہ سب ایک ہی دین ہے سارا، لیکن الگ الگ ہے نا زمانے کے حساب سے. مثلا جناب آدم علیہ السلام مسلمان ہیں نا، ان کے بیٹے جناب شیس مسلمان ہیں، جناب ادریس مسلمان ہیں، جناب نوح مسلمان ہیں، لیکن ایک موقع ایک مقام آتا ہے کہ جناب ابراہیم فرماتے ہیں انا اول المسلمین، میں پہلا مسلمان ہوں. تو اس سے پہلے کیا تھا؟ نہیں، بات یہ کہ اصطلاح مسلمان کی، یعنی اللہ کا حکم کیا بیان کر دو، ہے سب وہی. نشو نما کے ساتھ یعنی معاشرہ جیسے جیسے ترقی کرتا ہے اصطلاحات ویسے ویسے نافذ ہوتی چلی جاتی ہیں، ایسے ہی ہے نا. اور پھر دعا موجود ہے جناب ابراہیم علیہ السلام کی، ربنا وجلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امتن مسلمتن لک، اے معبود ہم دونوں کو مسلمان رکھنا، مجھے بھی اور میرے بیٹے اسماعیل کو بھی، ربنا وجلنا مسلمین لک، ہم دونوں کو مسلمان رکھنا، اور ہماری ذریت میں سے بھی ایک گروہ کو اسلام پر باقی رکھنا. ومن ذریتنا، من بعض کے لیے نا، ومن ذریت، ہماری سب ذریت نہیں، کیونکہ ساری ذریت میں تو کیسے کیسے آنے والے، ابو لہب ہے، بھلا ہے، بھلا بھلا ابو جہل کتنے ہیں، ایسے صفاق لوگ ہیں، قاتل ہیں، درندے ہیں، تو جناب ابراہیم جانتے نا کہ کیسے کیسے آئیں گے. لہٰذا آپ نے قید لگا دی تھی، ومن ذریتنا امتن، میری ذریت میں سے ایک گروہ، ومن ذریتنا امتن، ایک گروہ، ایک حصہ میری ذریت میں کیا ہونا چاہیے، مسلمتن لک، وہ بھی تیرے اسلام پر باقی ہو، ایک ذریت جو ہے باقی رہے. لہٰذا یہ سب سے بڑی دلیل ہے حضور کے آبا و اجداد کے ایمان پہ، جس میں ہم نے میرا خیال 12-13 سال پہلے یہاں عشرہ پڑھا تھا، اس کا عنوان ہی یہی تھا کہ ایمان اجداد پیغمبر. صلوات بھیجیے محمد علی محمد پر، ٹھیک ہے نا جناب. تو اب سمجھ میں کہ اصطلاحات آتی، کہیں قرآن میں کسی پیغمبر کے ساتھ ہے وہ کہتا ہے کہ انا اول المومنین، یا نہیں بھی کہا تو مومن کہا، یہ مومن بندہ ہے. قرآن نے بھی ان کو کہا میرے مومن بندے، یہ میرے مومن بندے، یہ میرے مومن بندے، ایسے ہی ہے نا. جیسے جناب نوح کے لیے ارشاد ہوا تھا، ایک صلوات بھیجیے محمد علی محمد پر، انا ارسلنا کا نوحاً فی العالمین وکذلک نزل المحسنین وانه من عبادنا المؤمنین، یہ میرے مومن بندوں میں سے ہے نوح. اور اسی طرح بہت سارے پیغمبروں کا ذکر ہے اس پہ، الگ ٹاپک پہ ہم نے پڑھا تھا تو بتایا تھا, ساری آیات سنائی تھی کہ کس کس کو اللہ نے کہا یہ میرا مومن بندہ, یہ میرا مومن بندہ, یہ دونوں میرے مومن بندے تھے نا. ایسا مسلمان کی اصطلاح آئی, مومن کی اصطلاح, پھر متقین کی اصطلاح آئی, ہاں انقلاب آیا, اصطلاحات بڑھتی جاتی. فقہ جعفریہ کا میں نے آپ کو پہلے بتا دیا, فقہ جعفریہ تو چھٹے امام کے زمانے میں فقہ جعفریہ تھوڑی کہا جاتا تھا, قال الصادق, امام صادق نے فرمایا, امام صادق. لیکن آہستہ آہستہ بعد میں جب بحث مباحثے ہوتے تھے علماء کے تو اس میں کہا جاتا تھا کہ یہ فلاں کا قول ہے, حنبلیوں نے یہ کہا, شافعیوں نے یہ کہا, مالکیوں نے یہ کہا, حنفی جعفری یہ کہتے ہیں. اب کیا ہوا, وہ امام صادق سے آگے بڑھ کر کیا ہو گیا, جعفریوں کا قول ہو گیا, جعفری یہ کہتے ہیں, جعفریوں کا یہ عقیدہ ہے, جعفری یعنی ایک ایک نظریہ ہوتا ہے نا اسکول آف تھاٹ, تو وہ جعفری اسکول آف تھاٹ بن گیا. اب جب جعفری اسکول آف تھاٹ بن گیا تو آہستہ آہستہ کیا ہو گیا, وہ جعفری یہ کہتے ہیں جعفری, پھر فقہ جعفری کے مطابق مطلب کیا ہوتا تھا کہ وہ فقہ جو امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے تشریح کی ہے, بیان کی ہے, وہ وہی فقہ ہے نا جو رسول کی ہے, وہ وہی فقہ ہے نا جو علی کی ہے. لیکن کیونکہ تشریح کرنے کا جس طرح سے موقع ملا چھٹے امام کو, وہ کسی امام کو نہیں ملا. اب سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ سب سے زیادہ موقع کسے ملا, چھٹے امام کو. تو جو کیونکہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے تشریح کی, اس فقہ کی صلوات بھیجیے باب آل محمد پر, تو کیا کہلائی, فقہ جعفریہ کہلائی. یعنی وہ فقہ جس کی تفسیر کی ہے کس نے, امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام. اب آسانی سے سمجھ میں آ گئی بات, کیونکہ اس میں بڑی بحث ہے. وہ کہتے ہیں صاحب یہ غلط ہے, یہ سازش کے تحت. ابھی اب سازش کے تحت آیا جیسے بھی آیا, اب عرف عام میں ہو گیا نا فقہ جعفری, ہو گیا نا رائج. تو اب یوں سمجھے, ایسے آہستہ آہستہ اصطلاحات آتی, جیسے حوالہ دیا تھا میں نے بائیں بازو کے انقلابات کا, دائیں بازو کے انقلابات کا, ڈیموکریسی کا حوالہ دیا, سب یہ آتی ہیں اصطلاحات آتی چلی جاتی. ایسے ہی جب اسلامی انقلاب لایا تو اپنے ساتھ اصطلاحات لے کر آئے, ورنہ انقلاب کی خوبی نہیں. انقلاب کی خوبی یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنی اصطلاحات چھوڑ کر جاتا ہے پوری دنیا میں اصطلاحات. تو یہ ولایت فقیہ کی اصطلاح آئی, تو ایسا نہیں لوگ کہتے ولایت فقیہ کہاں سے, نئی چیز کہاں سے. بھائی نئی چیز نہیں ہے, کس نے کہا نئی چیز ہے, وہی سسٹم ہے. اس انقلاب نے اسے ایک نام دیا, خمینی بش شکن نے اسے ایک نام دیا, یعنی جمع کیا سارے علماء کی محنتوں کو اور اسے ایک نام دے کے لوگوں کے سامنے پیش کر دیا کہ یہ ولایت فقیہ ہے. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر, ٹھیک ہے نا. ابھی سمجھ میں آ جائے گا, اطمینان رکھیے, میں بڑے آرام سے آپ کو سمجھاؤں گا. پھر مانے نہ مانے وہ میرے نہیں, لیکن میرا کام ہے پہنچانا. سیدھی سیدھی سی بات ہے کہ میرا کام ہے پہنچانا, میں آپ کو بتا کے جاؤں, آسانی سے بتا دیں. ابھی ہم نے ایک ولی فقیہ کا ذکر کیا تھا نا, ہند بر صغیر کے سلطان العلماء کا, کہا تھا نا کہ نواب امجد علی شاہ نے پورا اختیار دے دیا تھا اور تحریر کر کے, واقعہ اس کا خط موجود ہے. تو آج پہلے میں کاغذ لے کے آتا تھا, اب یہ ہو گیا کہ موبائل لے آیا ہوں, تو کتابیں تو پوری نہیں لا سکتا تھا, لیکن اسکرین شاٹ لے آیا تاکہ جو میں آج بیان کرنے والا ہوں وہ ان شاء اللہ آپ لوگوں کے لیے بالکل نیا ہوگا. لیکن ہے, میں نیا نہیں بیان کر رہا, آپ کے لیے نیا ہوگا, کیونکہ کل بھی میں نے عرض کیا تھا کہ اکثر میں نے جگہ پہ سنا کہ وہ دعویٰ کرتا ہے کہ اب جو میں بیان کرنے لگا ہوں نہ یہ کسی کتاب میں, نہ کسی عالم نے کہا, نہ کبھی تم نے سنا. ارے تو بھائی تو کہاں سے لے آیا, تو کہاں سے لیا؟ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے پاس اس انداز میں مطلب نہیں گیا, لیکن اس کو کھنگالنا پڑتا ہے. اور کتابیں بھی ہیں, سب نے لکھا بھی, اور سب سے بڑی بات اب آپ کو معلوم ہوگا برے صغیر کا حوالہ دی. اب میں وہاں کا حوالہ دینے جا رہا ہوں کہ 400 سال پہلے ولایت فقیہ عملی طور پہ نافذ ہوئی اور کہاں ہوئی. نام نہیں ولایت فقیہ, نام کیا ہے, نائب امام کی حکومت. بس وہی آگے چلتے چلتے محنتوں نے کیا کیا, ایک اس کو نام دے دیا خوبصورت سا کہ بھائی یہ نام ہے اس کی, اس نظام کو یہ کہہ دو, اس نظام کا یہ نام فقیہ کی حکومت. سیدھا سادہ معنی اس کا یہ ہے کہ فقیہ کی حکومت. فقیہ کی حکومت کا مطلب ہماری کیا سمجھتا ہے, نائب امام. اور نائب امام کی حکومت کے سب سے بڑی دلیل یہ ہوتی ہے کہ نائب امام اسے اپنی حکومت کہتے ہی نہیں. ولی فقیہ کبھی اس حکومت کو اپنی حکومت نہیں کہتا, کیونکہ نائب امام ہے, ولی فقیہ ہے. جب اصطلاح استعمال کرے گا کیا کہے گا, مملکت امام زمانہ. یعنی ہمارا ہے ہی نہیں, ہمارا کچھ ہے نہیں, یہ تو امام زمانہ کی مملکت ہے, امانت ہے, وہ آئیں گے لیجئے. یعنی ان کے لیے زمین ہموار کی جا رہی ہے کہ ایک ایسی جگہ ہو, ایک ایسا خطہ ہو جہاں امام زمانہ کے سپاہیوں کا وہ لشکر تیار ہو جس کا پہلا سرا شام میں ہو اور آخری سرا خراسان میں ہو. صلوات دیجیے محمد آل محمد پر. اب یہ کون شخصیت ہے, کون, ابھی اس کا تعارف کرائیں گے تو آپ حیران ہوں گے. کون, اس کو عام اصطلاح میں کہتے ہیں محقق کرکی.
محقق کرکی، شہید ہے نا، شہدا کا ذکر ہے، محقق کرکی. یہ کرک کیا ہے، کرکی کیوں ہے؟ کرک ایک جگہ کا نام ہے، اس کا تعارف پس منظر بیان کرنا ضروری ہے. نور الدین ابو الحسن علی ابن حسین نام میں نے لے دیا، لیکن محقق کرکی کے نام سے. محقق ثانی بھی کہتے ہیں، کیونکہ محقق ہلی پہلے گزرے نا، محقق ہلی، پھر ان کے بھانجے علامہ ہلی، پھر علامہ ہلی کے بیٹے فخر المحققین، ایک مرجعیت کا تسلسل ہے. تو یہ محقق تھے، تو ان کے لیے صرف لکھا جاتا تھا محقق، تو اس لیے پہچان کے لیے ان کو کہا گیا محقق ثانی. کیا کہا گیا؟ محقق ثانی، فقہی کتابوں میں ان کو لکھا جاتا ہے، لیکن ان کو ویسے معروف کیا ہے؟ محقق کرکی. کرک جگہ کا نام ہے. یہ کرک کہاں ہے؟ وہی جبل عامل جس کا میں بار بار تعارف کراتا ہوں، ابو ذر کے بنائے ہوئے شیعہ، ابو ذر کے بنائے ہوئے مومن. آج تک وہ ایسی زرخیز زمینیں، کہ اتنی سی زمین ہے، نقطہ بھی نہیں ہے دنیا کے نقشے میں، نقطے میں بھی نہیں آ رہی ہو، لیکن پوری دنیا کی سامراجی طاقتوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر ایسے کھڑے ہیں وہ، اتنی سی جگہ کے لوگ، جنوبی لبنان کے لوگ، وہ جو جبل کا علاقہ ہے، پہاڑوں کا علاقہ ہے، جبل عامل کا، وہ عجیب لوگ ہیں. شہید اول ان کا، شہید ثانی ان کا، جس کا میں آج ذکر کر رہا ہوں، جس شہید کا، یہ بھی ان کا، جبل عامل کرک. جس علاقے سے تعلق رکھتے ہیں، چھوٹی سی بستی ہے اس زمانے کرک، اس کو کہتے ہیں کرک نوح. اور کرک نوح کیوں اس کا نام تھا؟ کہ ایک روایت کے مطابق جناب نوح علیہ السلام کی قبر یہاں بھی ہے، تو لوگ زیارت کے لیے وہاں بھی جاتے ہیں. حالانکہ آپ جانتے ہیں نا کہ جناب آدم علیہ السلام اور جناب نوح علیہ السلام کی قبریں کہاں ہیں؟ نجف اشرف میں. لیکن روایات، وہی میں کہتا ہوں کہ لوگوں کو کہتا ہوں کہ اتنی جلدی فیصلے نہ کیا کرو، یاد رکھو کہ روایات ہیں. جیسے جناب ثانیہ زہرا سلام اللہ علیہا، صلوات بھیجیے محمد علی محمد پر. دیکھیے، جب تک یہ زمین ہموار نہیں ہوگی تو مجھے بات کرنے میں آگے نہ آپ کو سننے میں لطف آئے گا، نہ مجھے بات کرنے کا مزہ آئے گا. پہلے زمین ہموار کر دیں نا، مقدمہ بنا دیں. جناب ثانیہ زہرا کا روضہ کتنی جگہ ہے؟ منسوب 3 جگہ ہے نا بھائی. جتنا رش شام میں ہوتا ہے نا، اتنا ہی رش انقرہ میں ہے، اتنا ہی رش قاہرہ میں ہے. دیکھ لیجیے گا، سرچ کر لیجیے گا، تینوں جگہ زینبیہ ہے. اور چوتھی جگہ اور میں آپ کو بتا دوں، تاریخ میں روایت ہے، 3 جگہ تو یہ ہے نا، 3 جگہ کا تو ہے ہی ہے، تینوں جگہ. اچھا، مومنین تینوں جگہ جاتے ہیں، جو ترکی جاتا ہے وہ بھی جاتا ہے وہاں، جو مصر جاتا ہے وہ بھی جاتا ہے وہاں. کیوں بھائی؟ منسوب ہے نا، علی کی بیٹی سے منسوب ہے. تو ہماری نیت کیا ہوتی ہے زیارت کرنے کی؟ بھائی یہ ہے تو میں زیارت کر رہا ہوں، منسوب ہے نا ان سے. لہٰذا شام میں ہماری روایت سب سے زیادہ ہے، قاہرہ میں ہمارے دیگر بھائی جو ہیں بوہری وغیرہ، وہ کہتے نہیں یہاں پر ہے زینبیہ، انقرہ میں ترکی ان کا کہ نہیں زینبیہ یہاں پر ہے، مختلف رہا. اور ہر ایک کے پاس دلائل ہیں، یہ بھی یاد رکھیے گا، ہر ایک کے پاس دلیل ہے. کوئی کہتے ہیں کہ وہاں پہ بھی جناب عبداللہ ابن جعفر نے تیار کی، وہ تھی جائیداد تھی. کہہ یہ رہا ہوں کہ ہے نا 3 جگہ، چوتھی جگہ خود مدینے میں، جنت الواقعی میں بھی روایت ہے. اس لیے بتا رہا ہوں کہ کوئی پڑھے تو یہ نہ کہے کہ مولانا نے نہیں بتایا تھا، کیونکہ لکھا ہوا ہے تاریخوں میں. تو 4 جگہ ہے نا، تو ہم کسی کو رد نہیں کرتے، مومن جانتے ہیں ہم ہر جگہ کا احترام. کیوں احترام ہر جگہ کا؟ منسوب ہے نا. جناب سر امام حسین علیہ السلام کی روایتیں کتنی ہیں گن لیجیے آپ. مسجد حنانہ کوفہ ہے نا، اکثر یہ جو بھی کربلا گئی جانتی نا، زیارت کرنے کے جاتے نا وہاں، بنا اور لکھا ہوا ہے کہ سرائے شہدا یہاں دفن ہے، لکھا ہوا ہے وہاں. مسجد حنانہ ایک ہو گئی، مسجد راس الحسین مصر قاہرہ، مرکز قاہرہ کا راس الحسین مرکز ہے، جیسے اپنا ریگل ہے ایسے وہ راس الحسین پورے قاہرہ کا مرکز ہے، وہاں مسجد راس الحسین ہے، علی سنت بھائیوں کی وہاں جگہ ہے، لکھا ہوا ہے کہ یہاں سر حسین دفن ہے. تیسری جگہ شام میں چلے جائیے، ہے نا باب صغیر میں، یہاں سرائے شہدا دفن ہے، لکھا ہوا ہے سرائے شہدا دفن ہے. چوتھی جگہ خود کربلا ہے نا، کہ سرائے شہدا لائے گئے اور کربلا میں دفن. تو ہم کسی کو رد تو نہیں کرتے نا، مسجد حنانہ کی بھی زیارت کرتے ہیں، کربلا کی بھی زیارت کرتے ہیں، جس کو وہاں جانے کا موقع مل جائے وہاں شام وہاں بھی زیارت کرتے ہیں. نہیں کرتے کیوں؟ منسوب ہے، نسبت کی بات ہے، ہم کوئی وہاں عبادت تھوڑی کرنے جا رہے ہیں بھائی، کیونکہ منسوب ہے حسین سے، لہذا زیارت کا ثواب لے رہے ہیں کہ واللہ عالم بالثواب، جو بھی ہے میں زیارت کر رہا ہوں اس نسبت کی وجہ سے، سر جھکا. تو یہی میں اپنے بھائیوں کو دوستوں کو سمجھاتا ہوں میرے بھائی، کہ اگر کوئی زیارت دریافت ہو جایا کرے تو ایک دم ڈنڈے لے کے نہ کھڑے ہو جایا کرو، نہیں ہے نہیں ہے نہیں ہے، فلاں جگہ ہے فلاں جگہ ہے فلاں جگہ ہے. ایک ایک معصوم اور ایک ایک امام زادے کے 4-4 5-5 جگہوں پہ مزارات، اور ہر جگہ عراق میں بنا دیے انہوں نے. کیوں؟ کہ بھائی پتہ نہیں کون سا صحیح ہوگا، لوگ آئیں گے نا زیارت ہی کریں گے نا، اور کیا کریں گے. ایران میں ایک ایک امام زادی کی تین تین چار چار زیارتیں اسی نام کے ہیں. بھائی یہ جہاں کا بھائی ہے روایت ہے, لوگ کہتے ہیں بنا دو, وہ بنا دو, وہ روزہ بنا دیتے ہیں, وہ بحث نہیں کرتے. ہمارے یہاں ڈنڈے لے کے بحث کرنے کھڑا ہو جائے گا. ارے بھائی منسوب ہو گیا, اب تمہیں کیا پریشانی ہے؟ لوگ آئیں گے زیارت کریں گے نا, یہاں کیا کریں گے؟ قرآن پڑھیں گے, نماز پڑھیں گے, ایک نوحہ پڑھ لیں گے, اور کیا کر دیں گے؟ اچھی ہے, صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. تو یہ ہے کرک, یہ کرک نوح, اس کا نام ہے کرک نوح. پھر نوح ہٹ گیا, کرک رہ گیا. اب یہ کرک کیونکہ بالبک جو شہر ہے, جنوبی لبنان کا مرکز ہے, بالبک پہاڑ میں ظاہر ہے کہ دیکھیے بیروت سے بالبک کا فاصلہ 90-100 کلومیٹر سے زیادہ کا نہیں ہے. بیروت نیچے ہے, گرمی سمندر کے ساتھ ہے نا, ساحل ہے نا, سی پورٹ ہے. اور یوں پھر اوپر چڑھتے ہیں, جنوبی لبنان جاتے ہیں, سیدھا چڑھتے 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 وہاں جا کے برف باری ہو جاتی ہے. جب ہم گئے تھے مارچ وارچ تھا, مارچ کا بھی اینڈ تھا شاید یا اپریل کا شروع تھا, برف باری ہو رہی تھی زبردست, اور نیچے گرمی تھی, اوپر زبردست سردی. جیسے اب اسلام آباد سے چڑھ کے جائیں مریو تو ظاہر موسم بدل جاتا ہے نا, ایسے وہ جبل عامل, اس کو وہ جبل عامل کا علاقہ, ٹھنڈا اور ٹھنڈا. وہاں پر بالبک کے ساتھ یہ کرک کا قلعہ, قلعہ کرک کے نام سے وجہ سے یہ مشہور تھا قلعہ. اور قلعہ بھی کہاں کا ہے؟ وہ رومن امپائر کا, میں خود دیکھ کر آیا ہوں, رومن امپائر کا, یعنی 3,500 سال پرانا قلعہ ہے. اس کی ساخت بتا رہی ہے کہ رومن ہے, کیونکہ رومن امپائر تو بہت بڑی تھی نا, ظاہر آدھی دنیا پہ ان کا قبضہ تھا, رومن امپائر تھی یا رومن قیصر و کسرا, اس سے پہلے مصر وغیرہ تھے, تو یہ رومن امپائر تو اتنی بڑی تھی. تو وہاں پر ان کا قلعہ, ہر جگہ تو قلعے بناتے تھے نا, وہ قلعہ ہے. اب وہ قلعہ اس کے آثار ہیں, لیکن اب بھی ایسے ہیں, نظر آتا ہے کہ ہاں معلوم ہوتا ہے کہ قلعہ اب بھی موجود ہے. میں اس کی تصویر وغیرہ بھی بنا کر لایا, وہاں پر ہے قلعے کے آثار. یہ اس جگہ کے رہنے والے, قلعہ کرک, اور مسلمانوں نے اس کو کہا کرک نوح, اس جگہ کے رہنے والے. اور وہ پورا علاقہ کس کا ہے؟ مومنین کا, اور مومنین بھی مجاہدین مومنین کا ہے. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. سارا بھی اس جگہ کے رہنے والے تھے, محقق کرک, ان کا پورا خاندان علماء کا خاندان, سارا علماء کا خاندان. لیکن یہ اپنے دور کے نابغہ بنے. ایسے ابھی میں بتاؤں گا کہ میں جو بات کر رہا ہوں اس کے دلائل آپ کو جب دوں گا تو پھر آپ حیرت کریں گے کہ القابات, علامہ امینی اگر کسی کو لقب دے دینا تو بہت بڑی بات ہے. علامہ امینی پچھلی صدی کے, میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ دو محقق ہیں جن کی ٹکر پہ کوئی آنے کی کوشش ہی نہیں کرتا, ایک علامہ امینی ہے, ایک علامہ مرتضیٰ عسکری, جنہوں نے فسانہ عبداللہ ابن سبا وغیرہ کتابیں, بڑی مشہور مشہور کتابیں ان کی کتابیں لکھی ہیں, اردو ترجمے بھی ہو گئے بہت ساری کتابیں. مرتضیٰ عسکری محقق دوران, اس سے بڑا کوئی محقق پچھلی صدی میں گزرے ہی نہیں, ان دونوں سے بڑا کوئی آدمی نہیں گزرا. علامہ امینی پہلے تھے, اس کے بعد پھر یہ علامہ مرتضیٰ عسکری. یہ کیوں بتا رہا ہوں؟ ہمارے لوگوں کو معلوم نہیں, اتنے قابل سمجھتے ہیں کسی نے کوئی کام ہی نہیں کیا, نہ پڑھتے ہیں, معذرت کے ساتھ ان کی باتیں کر رہا ہوں جو اعتراض کی زبانیں کھولتے ہیں, نہ پڑھتے ہو نہ لکھتے ہو, پتہ وتہ کچھ ہے نہیں. اے مرادے کو کیا پتا, مشتہدی کو کیا پتا؟ آج بھی جو دفاع کیا ہے نا علامہ امینی نے غدیر میں, ہزاروں سال کے لیے وہ دفاع کافی ہے. اتنی دلیلیں مومنین کو دے گئے, شیعوں کو دے گئے کہ پڑھو تو صحیح, ان کو علماء پڑھتے ہیں تو بات کرتے ہیں نا. اس طرح مرتضیٰ عسکری نے عبداللہ ابن سبا کا جو آپریشن کیا ہے کہ ہے ہی نہیں, کردار نہیں, اور ایسا کیا کہ جس کو ہم نے وہ کتاب دی اس نے سر جھکا لیا, کہتے ہیں آپ کی بات صحیح ہے, یہ جھوٹا افسانہ گڑا گیا تشیعوں کے خلاف. تو جو تشیعوں کا دفاع کر رہے ہیں اپنے خون سے, اور دفاع کر رہے ہیں اپنے, وہ بڑی بڑی کتابیں اپنی ضد سانس, کہتے ہیں کہ سانسوں سے زیادہ وہ ہوتے ہیں, لفظ لکھ کے چلے گئے, اوپر زبانیں کھولتے ہیں, کچھ حیا نہیں. پہلے ان کا کام تو دیکھو, پوری دنیا سے مقابلہ کر رہے ہیں, پوری دنیا سے, یہ نہیں کہ کوئی اپنے ملک کا, تشیعوں کو بچا رہے, تشیعوں کا دفاع کر, اور اسی جرم میں مارے جا رہے ہیں, ٹارگٹ کلنگ ہو رہی ہے, قتل کیے جا رہے ہیں, قتل کیا گیا. تو محقق کرکی, کرکی اس زمانے کا, اپنے دور کا نابغہ, یعنی جس سے بھی بڑے عالم کا نام پوچھا جاتا تھا وہ کہتا تھا محقق کرکی, محقق کرکی. اور نہ والوں ابھی بتاتا ہوں کتنے القاب, تو علامہ امینی نے جو القاب بھی بتاتا ہوں. اصل کیا مسئلہ ہے؟ اصل مسئلہ ہے کہ تہماسپ صفوی, صفوی خاندان کا بادشاہ, ایک ہی انسان کا بچہ تھا, یعنی بہترین انسان تھا, ورنہ بادشاہ بادشاہ کہاں انسان ہوتے ہیں؟ ان کا جو بھی ہوتا ہے سب ان کا تخت ہوتا ہے نا, تخت و تاج, اس کے آگے کچھ نہیں دیکھتے. تہماسپ صفوی وہ اللہ کا نیک بندہ تھا, اس پہ مولا کا خاص سایہ تھا, کہ خود بھی عالم تھا نا, پڑھتا تھا, جن علماء سے اس نے پڑھا اس کو پھر اندازہ ہوا کہ یہ حق جو ہے یہ تو امام کا حق ہے حکومت. وہی وہاں سے پہلے سمجھ گئے نا کہاں سے سلسلہ شروع ہوتا ہے کہ حق کس کا ہے, چھین لیا جائے اور ہے, حق تو امام کا ہے نا. وہاں سے پھر دلائل ملے اس کو, ملتے 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 پھر یہ جو ہمارا عقیدہ اصل عقیدہ حق راسی ہوا کہ امام کی غیر موجودگی میں نائب امام کو اختیار ہے حکم جاری کرنے کا. اسی لیے حاکم شرع کہلاتا ہے نا مراجع. آپ حکم شرع کس سے لیں گے, وزیر اعظم سے لیں گے یا مشتہی سے لیں گے, بتا دیجیے کسے لیں گے؟ اسی کو کہتے ہیں حاکم شرع. تو یہ عقلی دلیل ہوتی ہے, عقلی دلیل کہ معاشرے پر حاکم شرع کا حق ہے. ہاں اب وہ چاہے جس کو بھی والی مقرر کر دے اپنی نگرانی میں, عامل مقرر کر دے, امال مقرر کر دے, والیاں نے سلطنت بنائے, اس کو ادھر والی بنا کے بھیجے, اس کو ادھر والی بنا, وہ الگ بات. لیکن حکم شرع کون دے گا؟ وزیر اعظم دے گا, صدر دے گا, کون دے گا؟ حکم شرع تو وہی دے گا نا جو شرعی حاکم ہوگا, اسی کو کہتے ہیں حاکم شرع. اسی کو اسی لیے ہمارے یہاں, اب یہ فقہی مسئلہ بھی سن لیجئے, وہ جو چلے جاتے ہیں نا عدالت سے طلاق لے کے آ جاتے, ہو گئی, ہمارے یہاں نہیں ہوتی بھائی, نہیں ہے نا ہمارے یہاں, نہیں ہے. جب تک شرعی صیغے حاکم شرع کے سے یا حاکم شرع کی اجازت سے جاری نہ ہو. اتنا آسان نہیں ہے. نکاح ہمارے یہاں آسان ہے, طلاق ہمارے یہاں آسان نہیں ہے. طلاق کو اسی لیے تو مشکل رکھا ہے شریعت نے کہ شاید اس دوران میں ان کے دماغ ٹھیک ہو جائیں. اور جہاں فوراً طلاق ہوتی ہے اکثر جگہوں پہ پچھتاوا ہوتا ہے کہ جی بعد میں یہ کیا ہوا بھائی, یہ بھائی کوئی راستہ نکالو. اب کیا راستہ نکالو, تمہیں تو شوق تھا کہ پیسے دیں گے پھلانے کو. اب کیا عرض کروں, سب کی دشمنیاں مول لے لیتا ہوں, صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. پہلے جائیں گے کورٹ میں, لے پیسے دیں گے اس کو جلدی سے, چلو وہ کلا اتنا معلوم ہو گیا کسی کو. اول تو بات کو یہ بھی نہیں معلوم ہوتا, کہتے ہو گئی طلاق کورٹ سے, ہو گئی ہو گئی. اب جس کو معلوم ہے کہتا ہے اچھا بھائی یہ تو ہو گیا نا پکا کام, کیونکہ یہاں سے بھی ہونے کے بعد اب پاکستان کا قانون ہے بھائی, وہاں سے بھی لینا ضروری ہو جاتی, چلو بعد میں لے لو. اب یہاں پہ جانے کی بات آئی تو یہاں پہ پھر اپنا والا ڈھونڈے گا. سمجھ گیا نا جو کل میں نے اشارہ کیا تھا, وہ چاہیے کہ کون پیسے لے کے میری مرضی کا دین, وہی جو قرآن میں ذکر ہے کہ وہ روحبانی, وہ جو یہود و نصارہ کے علماء تھے وہ یہی تو کرتے تھے, پیسہ لے کے دین بناتے تھے. اب بھی ایسے ہی ہے ماشاء اللہ سے, صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. جس نے, اب اس کو کینوس کو وسیع کر لیجئے جہاں چاہیے آپ لے جائیے, جس نے جتنا دیا اس کو اتنے کا دین دے دیا, جتنا زیادہ بڑھاتا جائے گا اتنا اس کی پسند کا اور دین دیتا جائے گا. سمجھ میں آ گیا نا, جتنا جو دے گا اس کو اتنا اس کی پسند کا دین اتنا حصے کا دے دیا جائے گا. یہ تاریخ بشریت ہے ساری کی ساری, یہی چلی آ رہی ہے نا. تو اب یہ تہماسب صفوی جب اس نتیجے پر پہنچا کہ نہیں یہ تو نائب امام کا حق ہوتا ہے, نائب امام حاکم شرع, میں کہاں سے حاکم شرع, میں کیسے حکم دوں گا؟ تو اب اس نے ڈھونڈیاں مچوائی. اور اتنی بڑی سلطنت آپ جانتے ہیں, اس وقت عراق بھی ان کے صفیوں کے پاس تھا, عراق تک ان کی, لبنان تک, سب ان کے اس کنٹرول میں تھا, بحیر خضر تک ان کی حکومت تھی صفیوں کی. چھوٹی بڑی ہوتی رہی لیکن تہماسب کے زمانے میں سب سے بڑا علاقہ تھا ان کے پاس. کچھ یہ افغانستان کا بھی علاقہ ان کے ساتھ شامل تھا, فرغانہ وغیرہ کا, یہ سب بھی ان کی سلطنت میں شامل تھا صفیوں کی. تو تہماسب صفوی سب سے بڑا بادشاہ. اب اس نے اپنی کھوج لگانا شروع کی خاص آدمی کے, وہ جو سب سے بڑا مشتہد ہے تلاش کرو. اچھا جہاں سے بھی جواب آتا تھا ایک ہی جواب آتا تھا, ایک, کہا کہ محقق کرکی سے بڑا کوئی عالم نہیں ہے, محقق کرکی سے بڑا کوئی عالم نہیں. اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ علامہ امینی نے اس کا کیا تعارف کرایا اور اس کے بعد تہماسب اور ان کا کیا تعلق قائم ہوا. ایک صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. یہ دیکھیے جناب, وہ تو نام تو میں آپ کو بتا چکا, نور الدین ابو الحسن علی ابن حسین, اور پھر ان کا پورا شجرا ہے, اس کو چھوڑیے. اب ان کے لقب تو خیر بہت سارے تھے, لیکن علامہ امینی, میں نے کل عرض کیا تھا یہاں یا کسی اور مجلس میں کہ علامہ امینی جس کو ایک صفحے میں جگہ دے دے وہ عظیم انسان ہے. ایک صفحے میں تذکرۃ الفقہا پہ ایک صفحے میں جگہ دے دے تو عظیم انسان, دو صفحے تو بہت عظیم, جس کو چار صفحے دے دیے تو وہ امر ہے تاریخ. تو یہ ان میں سے ہیں محقق کرکی جن کو آٹھ صفحے دیے ہیں. اب اندازہ لگا لے علمی قد و قامت کو. کیوں, اب سنیے, علامہ امینی نے ان کی پوری کتاب سینکڑوں صفحے کی اول سے آخر تک ایک بار نہیں کئی مرتبہ پڑھیے, کئی مرتبہ پڑھی اور یہ چیک کر کے پڑھی, جتنے القابات محقق کرکی کو دیے کسی کو بھی نہیں دیے. کوئی انعام تو نہیں لے رہا ان سے، وہ کوئی بادشاہ تو نہیں ہے، اس کے لیے کتاب تو نہیں لکھی، لیکن علامہ امینی جانتا ہے نا کہ یہ کتنا بڑا عالم ہے. یہ تو پہلا حصہ. ابھی دیکھیں دوسرے حصے میں کیا ہوتا ہے. دیکھو بچوں کو سونے دو، بڑے مت سونا پڑتے، بتا رہا ہوں میں آپ کو. اللہ ہاں بچے سو جائیں. ہاں یہ جو معصوم بچے نا، یہ بالکل بالکل ظاہر ہے بے اختیار ہے نا، ان کو جہاں نیند آئے. میں خود یہ کہتا ہوں بچوں کو مت چھیڑے نا، ان کو نہ چھیڑ کے اٹھائے، سونے دیں. یہ بھی ثواب ہے، سو رہے نا سونے دیں. خود نہیں سویا بچے کی آڑ میں کہ بچہ سو رہا ہے چلو میں بھی آنکھ جھپک لوں، نہیں پھر میرے لیے مشکل ہو جائے گی نا. میں یہاں بیٹھا ہوں اوپر سے دیکھ رہا ہوں آپ کو. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. اب یہ فارسی کا پڑھیں گے آپ کو آسانی سمجھ میں آ جائے گا، جو مشکل لفظ ہے اس کا خود ہی ہم ترجمہ کر دیں گے. ایشون خاندان پر افتخار، ان کا خاندان جو ہے پر افتخار ہے. و دانشمندی است کہ نیاکان بزرگوار با فضیلی راہ، با فضیلت ارا بے اولاد دانشمند و فرزانہ فرزانے می پیوند. اس خاندان سے ہے، اس خاندان سے کہ جو فضیلتیں ہی فضیلتیں رکھتا ہے اپنے ساتھ. چلیں یہ تو جھوٹا سا. اب ان کو کیا کہتا ہے؟ ان کو کہتا ہے کہ پیشوائے امت اسلام، یعنی ابھی نام نہیں لے رہا، ابھی نام لینا شروع کر رہے ہیں. پیشوائے امت اسلام و رہبر فرخندہ، بزرگ ترین فقیہ، یعنی عظیم ترین بزرگ ترین فقیہ، دریائے علمی بے نظیر. دریا کسے کہتے ہیں فارسی میں؟ دریا کو نہیں کہتے، دریا کو فارسی میں کہتے. دریا کا معنی ہے سمندر، یاد رکھیں. دریائے عرب یعنی بحر عرب، سمجھ آئے؟ دریا کہتے ہیں وہ سمندر کو، جیسے دریائے خضر. تو لوگ سمجھتے ہیں دریا نہیں ہے وہ، بحر خضر ہے. بحر خضر ہے کیسپین سی. دریا کو کہتے ہیں وہ رود خانہ، اور یہ اقبال نے بھی اپنی شاعری میں رود خانہ وغیرہ کا لفظ استعمال کیا ہے کافی حد تک، کیونکہ فارسی بھی اس کے زیادہ کلام آتا ہے، تو رود خانہ اس نے لکھا ہے. تو رود خانہ کہتے ہیں دریا کو، اور دریا کہتے ہیں سمندر کو، کہ دریائے علم بے نظیر، یعنی بے مثال علم کا سمندر. یہ بھی القابات لکھے جا رہے ہیں خالی ان کے. فقیہ دریائے علم بے نظیر، خردمند شہیر و صاحب فضل کثیر. جناب کہتے ہیں بے دعوت شاہ تہما سب صفوی اور جنوب لبنان بے ایران آمد، نور الدین ابو الحسن علی بن الحسین بن عبد المعالی عبد العالی ابن اہلی جبل عامل و شہر کے کرک. کرک رے پہ زبر ہے. شہر کے کرک درسر خیش معروف بود بے شیخ علائی و مولائے مروج و محقق ثانی. یہ اتنے آدھے صفحے میں انہیں تعارف لکھا ہے محقق کرک. اب آپ اندازہ لگائیے کہ علامہ امینی آدھے صفحے میں جس کا تعارف لکھ رہا ہے وہ آدمی کتنا بڑا ہوگا، ہے نا عظیم. اس کو کہہ رہے کہ محقق، خود کہہ رہے محقق ثانی، اور اپنے زمانے کا ایک علم کا بہتا ہوا سمندر جس کی کوئی نظیر نہیں، دریائے علمی بے نظیر جس کی کوئی مثال ہی نہیں. فقیہ بزرگ ترین، یعنی بزرگ ترین کیوں کا؟ فقیہ بزرگ تو بہت سارے ہوں گے نا، نجف میں بھی ہوں گے، مشہد میں بھی ہوں گے، جگہ جگہ ہوں گے. نہیں، فقیہ بزرگ ترین یعنی اس سے بڑا کوئی. ایک ہوتا ہے نا بزرگ، ایک ہوتا ہے بزرگ ترین، ہو گیا نا. ایک ہوتا ہے بڑا، ایک ہوتا ہے بہت بڑا. ایک ہوتا ہے کبیر، ایک ہوتا ہے اکبر. اب سمجھ میں آ گئی بات؟ کبیر اور اکبر میں فرق ہے نا. بھائی جتنا بزرگ اور بزرگ ترین، یعنی ان سے بڑا کوئی نہیں اپنے زمانے میں. یہ بول خود ہی لکھ رہے ہیں. اچھا اب یہ طرف، اب دوسری بات بتاتے ہیں آپ کو کیا مسئلہ ہے اس میں جو آپ کو بتانے جا رہے ہیں. اب جب تہما سب صفی نے پورا ایران چھان مارا اور ایک ہی نام ملا، محقق کرکی، محقق کرکی، محقق کرکی. اب دعوت بھیجی، اپنے خاص لوگ بھیجے جبل عامر. اب دیکھیں دنیا کا اتنا بڑا فقیہ اور بیٹھا ہوا کہاں ہے؟ اپنے گاؤں میں کرک میں. اس لیے کہتے ہیں کہ خوشبو کو، خوشبو پابند نہیں ہوتی کسی بھی چیز کی، اس کو دیواریں بھی نہیں روک سکتی، اس کو دروازے بھی نہیں روک سکتے. خوشبو پھیلنا جانتی ہے، اگر خوشبو ہوگی تو پھیل جائے گی، خود بخود پھیلے گی. تو اب دیکھیں وہ اپنے گاؤں میں بیٹھا ہے، مسند درس بچھا کے، دنیا بھر سے وہاں طلبہ پڑھنے آ رہے ہیں، دنیا بھر سے، وہ کہیں نہیں جا رہا. یہ ہوتی ہے پہچان عالم کی، کہ ادھر ادھر جانے کی ضرورت نہیں، بیٹھ جاؤ اپنی مسئلہ. ہاں وہ الگ بات ہے کہ مسئلہ زمان و مکان کے تحت جب علماء کو ہجرت کرنی پڑے یہاں سے وہاں، وہاں سے، وہ الگ چیز. لیکن میں عام حالت کی بات کروں، اپنی جگہ جا کے بیٹھ گئے دنیا بھر سے لوگ. اب دیکھیں خوشبو کہاں پہنچی، وہ تہما سب کے پاس، قزوین، اصفہان، جو ان کے اس زمانے کے دارالحکومت ہیں، ایک الگ ہے، بارہ دونوں جگہ بیٹھتے تھے وہ، تو وہ جا کے ان کو اس کو پہنچے، ان کو اب ان کو آدمی بھیجے، خط بھیجا کہ میری گزارش ہے آپ سے کہ آپ یہاں تشریف لے آئیے اور یہاں بیٹھیے اور نظام شریعت سنبھالیے. نظام ابھی پڑھوں گا نا آپ کے سامنے، دستاویز موجود ہے، کتابوں کے حوالے بھی دوں گا، بلکہ وہ میوزیم عجائب خانوں میں بھی رکھے رکھے وہاں پہ، کتاب خانے خود سے رضوی میں آپ کو ہی مل جائے گا جو میں پڑھوں گا. اس لیے تو میں لائے ہوں کہ تھوڑا سا پڑھ دوں تاکہ آپ کو اندازہ ہو جائے کہ کیا شخصیت تھی وہ اور کتنا بڑا دونوں آدمی، اللہ دونوں کو درجات کو بلند کرے. شاہ تیمہ سپہ صفوی، کبھی میں بادشاہوں کے دعائیں وائیں میں نہیں کرتا بھائی، لیکن یہ آدمی ایسا ہے کیا کریں، اس کے لیے دعا کبھی بتاتا ہوں کیسا آدمی تھا یہ شاہ تیمہ سپہ صفوی. اتنا آسان ہے اپنی حکومتیں دے دینا کسی کو، آسان ہے نہیں، اس کا تھا، جانتا تھا کہ یہی حق ہے امام زمانہ مجھ سے. اس کو یہ فکر ہوتی تھی کہ امام زمانہ مجھ سے راضی ہو جائے، میرا امام مجھ سے راضی ہو جائے، راضی فکر ہوتی کہ یہ اپنا لیڈر راضی ہو جائے. اب کیا بتاؤں کون کون راضی ہو جائے، کس کس کو راضی کرنے کے چکر میں دین کا بیڑا غرق کر دیتے ہیں، بے ضمیر ہو جاتے ہیں، دین بیچ ڈالتے ہیں ذرا سے مفاد کے لیے. اس رہبر کی خوشی کی پرواہ ہے؟ آخرت کے رہبر کی خوشی کی پرواہ نہیں ہے، کیونکہ یقین نہیں ہے. سمجھتے ہیں جو ہے بھائی یہاں لے لو، پتہ نہیں ہوگا کہ نہیں ہوگا، مرنے کے بعد کیا ہوگا کس نے دیکھا، یہ ہے عقیدہ، اسے کہتے ہیں عقیدہ. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. خیر، محققِ کرکی نے مشورہ بھی کیا، استخارہ بھی کیا، نہیں استشارہ بھی کیا، استخارہ بھی کیا، آ گیا، یہ آ گیا، ہجرت کر کے پہنچ گئے. جب تیمہ سپہ صفوی کے پاس پہنچے تو اس نے پورے ایران کی جتنی بھی ایالتیں، یعنی جتنے بھی صوبے سمجھ لیں آپ، ریاستیں، ایالت کہتے ہیں نا اسے، ایالت ہائے متحدہ امریکہ، اسٹیٹس ہیں نا، جتنی بھی اسٹیٹس، صوبہ کہہ لیجئے، ریاست کہہ لیجئے، جو بھی کہہ لیجئے، جتنی بھی ریاستیں ہیں، تقریباً کوئی 45 سے 50 کے قریب ریاستیں، اس وقت چھوٹی بڑی ہوتی رہتی، نام بدلتے تھے، وہ الگ ہے. ان سب کو اس نے خط لکھا دستور. اب جو خط لکھا وہ ذرا سا پڑھیں گے، ہے تو طویل لیکن تھوڑا سا پڑھیں گے تاکہ آپ کو اندازہ ہو جائے. ایک صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر، پانی دو. پہلے تو اس کا عقیدہ آپ کو نظر آ جائے گا پہلے جملے میں، پھر آپ کو اندازہ ہوگا کہ کیسا بادشاہ ہوگا جس کا، دیکھیں ہم تو آج یہ سب کہتے ہیں نا، وہ اس وقت کہہ رہا ہے، آج سے 450 سال پہلے خط لکھتا ہے. اچھا، اس کا حوالہ میں نے علامہ امینی کا تو دے ہی دیا، اور پھر انہیں ریاض العلماء، یہ کچھ کتاب خانے کچھ میں بھی کتاب موجود ہے، اور مستدرک، یہ ساری کتابیں موجود ہیں. ان میں سے دو میرے پاس بھی ہیں، میرے گھر پہ ہیں، جبھی تو میں اسکرین شاٹ لایا ہوں، ورنہ کہاں سے لاتا، جبھی اتنا مجھے بس کام آتا ہے اس موبائل کا، اس سے زیادہ نہیں آتا. ہاں اتنا آتا ہے، کیونکہ کاغذ لاتے تھے پہلے بھائی، آپ کو یاد ہوگا، کاغذ لا کے بیٹھتا تھا میں، کوئی پہلی بار تھوڑی آتا. اب یہ آسانی ہو کہ کاغذ کی جگہ اس میں رکھ لو بھائی، یہ محفوظ رہے گا کب تک دیکھیں. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. اب پہلے تو یہ دیکھیے آپ، اس کا عقیدہ دیکھیے، آغاز بھی کرا بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ لکھا اس نے. اب آگے کیا لکھتا ہے، اللہ کی حمد ہو گئی نا اس میں آ گئی، الحمد للہ رب العالمین سب اس میں آ گیا. اس کے بعد ہم پڑھتے ہیں، اس کے بعد کہتے ہیں والصلاۃ والسلام علی خیر من، اس کا لمبا پڑھ، وہ دو لفظوں میں پورا خطبہ لکھ رہا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا محمد و یا علی. یقین مانے، میں نے جب پڑھا میری آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ گئے کہ بادشاہوں میں کوئی تو بادشاہ ایسا تھا واقعی جس کو کہو کہ بادشاہ ہے، جس کو لگتا ہے یار، یعنی خط کے آغاز سے لگتا ہے کہ اس کو بادشاہی مولا حسین نے دی ہے، اس کو بادشاہی مادر حسین نے دی ہے، اس کو بادشاہی مولا علی نے، کوئی خوف نہیں. حالانکہ بادشاہوں کے محلوں میں سازشیں ہوتی تھیں ان باتوں پہ، اسے کوئی خوف نہیں تھا. بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا محمد و یا علی، تاکہ سب پر عقیدہ واضح ہو جائے، کوئی تقیہ میں نہیں کر رہا، میرا یہ عقیدہ ہے، اللہ کے بعد محمد اور علی کا نام وہی ہو گیا نا جو ہم خطبہ پڑھتے ہیں. وہ خطبہ اس نے تین لفظوں میں، یعنی ایک بسم اللہ الرحمن الرحیم، دو لفظ وہ بھی مقتدی، یا محمد ہو یا علی. اب دیکھیے لکھتا کیا، کیونکہ ہے بہت لمبا خط، میں صرف یہ بتانا چاہ رہا ہوں، اس بادشاہ کو تو کوئی لالچ نہیں، عالم سے وہاں میں نے علامہ امینی کا تعارف بتایا. اب یہ کیسے تعارف کرا رہا ہے اپنے امال کو؟ یہ خط وہ ہے جو اس نے لکھا ہے سارے امال کو, اور کیا حکم دے رہا ہے دیکھیے. میں مختصر پڑھوں گا, ہے بہت طویل خط ہے. ایک سلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. کافی کفیلات لکھ کے اس میں لکھا, اوپر یہ لکھا ہے کہ یہ فرمان ہے بادشاہ کی طرف سے ایسے 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 سے, اور ہم اس وقت جس زمانے میں ہیں یہ مقدمات ظہور آفتاب, آفتاب عدالت کا زمانہ ہے, یعنی وہ مقدمات فراہم کر رہا ہے, اور واقعی اس نے مقدمات فراہم کیے, زمانہ ہے. اور اس کے بعد آگے بڑھتے 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 ابھی اس وہ لکھ رہا ہے, بس اپنے عقیدے کا اعلان کر رہا ہے. اس کے بعد پھر آتا ہے, اب یہ تعارف کرا رہا ہے اس شخصیت کا, کس کا؟ محقق کرکی کا, کیونکہ خط لکھا رہا ہے اپنے اعمال کو. میں نے کہا نا بہت لمبا ہے, اس لیے وہ چیزیں نکال رہا ہوں اس میں سے جو کام کیے گئے. کہتا ہے کہ بس اس زمانے میں جو کثیر الفیضان ہے, اب یہاں سے شروع کرا ہے, پہلا لقب اس نے لکھا کثیر الفیضان, جو سب سے زیادہ فیضان پہنچانے والا ہے, اور عالی مرتبت خاتم المجتہدین, یعنی جس پہ اجتہاد کا خاتمہ ہو گیا. اب یہ لقب لکھ رہا ہے کس کے لیے؟ محقق کرکی کے لیے, بادشاہ وقت لکھ رہا ہے کہ عالی مرتبت خاتم المجتہدین, وارث علوم سید المرسلین, حارث دین امیر المومنین, قبلۃ الاتقیاء المخلصین, قدوۃ العلماء الراسخین, حجۃ الاسلام والمسلمین, ہادی الخلائق الی الطریق مبین, ناصب الاعلام اعلام الشرع المتین, مطبوع اعظام الولاۃ فی الاعوان, مقتدی کافۃ اہل الزمان, مبین الحلال والحرام, نائب الامام علیہ السلام. صلوات بھیجیے محمد عالم. ایسا لگ رہا ہے, ایسا لگ رہا ہے کہ کوئی پاکستان میں اپنی مجلس کا پمفلیٹ لکھ رہا ہے, اس کا بس نہیں چل رہا کہ کیا سے کیا بنا دے, ہے نا, کیا سے کیا بنا دے جس کو اس نے بلایا ہے. اس کو القابات, اب دیکھا القابات کسے کہتے ہیں, مجلس میں مجمع القابات کا عادی ایسا ہو جاتا ہے, مولوی اپنے لیے کہہ دوں بھائی دوسرا برا مان جائے گا. آپ ایسا عادی بنا دیتے ہیں مجھے القابات کے, اگر ایک القاب لقب بھی کم لکھا مجلس نہیں پڑھوں گا, پوسٹر دیکھ کے واپس چلا جاؤں گا. کیوں بھائی واپس کیوں چلے گئے؟ تم نے میرا پورا نام ہی نہیں لکھا, فلاں لقب تو رہ گیا تھا, وہ لقب تم نے لکھا نہیں, ہے نا. یہ ہیں لقب کے بیمار, یہ ہیں ہمارے حوث کے شاہکار. یقین جانی افسوس ہوتا ہے, افسوس. وہ ایک ہمارے شبیر نجفی صاحب اللہ مقام ہوتے ہیں نا, انتقال ہو گیا, بہت دست, بہت حافظ تھے, ہزاروں حدیثوں کے حافظ, ہر بات پہ ایک حدیث پیش کر دیتے, اتنا بڑا آدمی تھا شبیر نجفی صاحب قبلا اللہ مقام ہو, بہت بڑے عالم تھے. مشہد میں, پرانے لوگ جانتے ہیں, مشہد میں علامہ فخر عاملی کے مقبرے میں بیٹھتے تھے, حدیث حدیث, ہر بات پہ ایک حدیث, ہر بات پہ ایک حدیث, ہر بات پہ ایک حدیث, یعنی ایک گھنٹے کی مجلس میں کوئی 30-40 حدیثیں بیان کر دیتے تھے, ایک گھنٹے. اتنا ماشاءاللہ اللہ نے ان کو حافظہ دیا ہوا تھا. لوگ ان سے فون کر کے پوچھ لیتے تھے یہ حدیث کہاں ہے, یا ایک لفظ بتاتے تھے کہ اس مفہوم کی حدیث کوئی ہے وہ بتا دیجیے, حدیثیں لے جاؤ. حافظ شبیر نجفی صاحب کے, ایک صلوات بھیجیے محمد علی محمد پر. نام نہیں لیں گے پھر وہی مسئلہ آ جاتا ہے, لوگ ناراض ہو جاتے ہیں. تو وہ مجلس پڑھنے جاتے ہیں, ان کے پاس جب ان کا پوسٹر آیا تو وہ حیران پریشان کہ کیا ہے, ایک لقب یقین مانے وہ تھا جو حضور کا تھا, کرے بدبختوں نے یہ لقب میرے نام کے ساتھ لگا دیا, صاحب المشرقین اور پتہ نہیں کیا کیا کیا, یعنی اتنے بڑے جاہل ہوتے ہیں کہ ان کو یہ بھی نہیں ہوتا کہ یہ لکھ کیا رہا ہوں, ان کے ساتھ لقب کیا لگا رہا ہوں, بس شہرت شہرت شہرت. ایسے نہیں ہوتا, ایسے نہیں کرتے. اب وہ اب ہمارے ساتھ بڑا مسئلہ ہوتا ہے, منع کرتے ہیں ایک لفظ کے پر. ہم نے تشریح کی, معلوم ہوا ہمارا کہیں سے ایک اشتہار آیا, اس کے اوپر لکھا ہوا ہے وکیل آل محمد, مجھے لکھا ہوا ہے. اب میں دوسرے کی تو بات کیا کروں, مجھے لکھا ہوا ہے. وہ لوگ جب یہ پڑھتے ہیں مجھے فون کرتے ہیں, آپ تو اتنی مخالفت کر دیے تو آپ کے نام کے ساتھ, تو میں کیا کروں, لگا ہوا ہے تو میں نے تھوڑی لگایا. وہ جو اتفاق سے واٹس ایپ کا دور آ گیا, وہ بچے کے پاس آیا, مجھے لگا بھائی یہ آپ کا اشتہار ہے وکیل آل محمد, جانتے ہو, اچھا ابھی لکھا ہوتا ہے, آپ کو سمجھا رہا ہوں بانیان عزاں تک, کاش سب تک میری بات پہنچ جائے. کسے کہتے ہیں وکیل آل محمد؟ وکیل کی ضرورت کس کو ہوتی ہے جو اپنا مقدمہ نہیں لڑ سکتا؟ ہم وکیل کرتے ہیں نا, ہم وکیل کرتے ہیں کیونکہ ہم نہیں لڑ سکتے. خدا کے بندوں لکھ کیا رہے ہو, قرآن مجید میں پروردگار وکیل بنتا ہے، نہیں بنتا، کفا باللہ وکیلا، مت گھبراؤ اللہ تمہارا وکیل ہے، اللہ کی بندو، خدا کا خوف کرو، وکیل آل محمد، وکیل یعنی وکیل آل محمد کیس لڑنے کے لیے تجھے بلا رہے ہیں، تو اپنی علمی قدو کاٹ دیکھ، اپنی اوقات دیکھ اور یہ لقب دیکھ، لیکن شہرت کو حوث ختم ہی نہیں ہو رہی۔ بقول ہمارے ساتھی انتقال فرما گئے آپ کے، ہلو اب تو ان کا نام لے سکتا ہوں، وہ تعریف لے رہا ہوں، آپ کو ان کو برا بھلا یوں نہیں کہے گا، وہ دنیا میں ہے ہی نہیں کرے گا کیا، ہمارے مرحوم آل محمد رضوی صاحب، پروردگار ان کو کروٹ کروٹ جنت نصیب کرے، بہت قابل، بہت پڑھا لکھا آدمی تھا، میرا بہت ہمدرد، میرا غم گسار، میرا دوست، میرا ساتھی، آج تک اس کی کمی محسوس کرتا ہوں کیونکہ پڑھے لکھے بہت۔ تو وہ کہتے تھے بعض لوگ کو جو ہے نا شہرت کے شوق ہوتا ہے، حوث ہوتی ہے، کہتے کچھ لوگ کہتے ہیں ان کو شہرت کا ہیضہ ہو گیا ہے، تو خدا کو مان، کون سے لقب لگا رہے ہو، کیا ہو کیا گیا تم لوگوں کو، کچھ سوچا تو کرو، کہ پڑھا لکھا آدمی نہیں ہے جو تمہیں مشورہ دے کہ یہ نہ لکھو، وکیل آل محمد، آل محمد اس کو وکیل بنا رہے ہیں، تو کیس لڑ ہمارا بھائی، عجیب ہے، توہین کرتے ہو، لیکن کون سنے گا، الٹا مجھے گالیاں دیں گے، وہ اس وکیل کی اب کیا کریں گے، تاویل کریں گے، میری بات سنیں گے نا اگر تو مجھے گالیاں دینے کے لیے تاویل کریں گے، وکیل سے مراد یہ نہیں، وکیل سے مراد یوں ہے، ایسے ایسے معنی بتائیں گے کہ میں بھی سر پکڑ کے بیٹھ جاؤں گا، تو یہ معنی کہاں کہاں سے لے آیا، صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ اب آپ نے دیکھا کہ ایک بادشاہ، پڑھا لکھا بادشاہ جو جانتا ہے مقام مرجعیت کو، اب دیکھیے حکم کیا دے رہا ہے اس کے لیے، اے لمبا، میں نے کہا نا بہت لمبا خط ہے، میرے پاس پورا خط محفوظ ہے، لیکن میں صرف کیونکہ مجھے تو مجلس پڑھ رہا ہوں تو اشارے بس آپ کو دینے، تو اب ان کے ذات کے ان کے مراتب آن عالی شان مقرر فرمودیم کہ سادات عظام و اکابر و اشراف اشراف فخام و عمراء و وزراء و سائر ارکان دولت قصی صفات مومی الہرہ مقتدہ و پیشوائی خود دانستے، پیشوائی خود دانستے، لکھ رہا ہے کہ جتنے بھی میری حکومت کے سردار ہیں، وزراء ہیں، مشیر ہیں، جو بھی ہیں، وہ سب کے سب یہ سن لیں کہ ان کا مقتدہ اور پیشوا یہ محقق کرکی ہے، اس کو بنا رہا ہوں، یہ کیا ہے، پیشوا اور مقتدہ، یعنی مقتدہ جس کی اقتدا کی جائے، مقتدہ ہے وہ، اس کو اپنا مقتدہ جانو، مقتدہ درجمی امور اطاعت و القیاد بے تقدیم رسانی دیں، جتنے بھی امور ہیں اس میں اس کی اطاعت عطا کرو، اطاعت کرو، یعنی اطاعت کرو، اس کی اطاعت جتنے بھی منظم ہیں، اچھا جناب اس کے بعد، اور یہ جس چیز کا حکم دے وہ بجا لاؤ، یہ جس چیز سے روکے رک جاؤ، جس چیز سے نہیں کرے اسے تم رک جاؤ، اور ہر کسرہ متصدیان امور شریعہ ممالک محروسہ واساکر منصورہ عزل نمایت معذول، جس کو بھی حکومت میں سے کسی بھی عہدے سے یہ معذول کر دے وہ معذول، اور جس کو نصب کر دے وہ نصب ہو گیا، اور اس کے لیے کسی اور چیز کی ضرورت نہیں ہے، سند دیگری محتاج ندارت، سند دیگری یہ جملہ کیوں لکھا ہے، تاکہ جب یہ معذول کر دے تو میرے پاس کوئی مت آنا، جو اس نے کر دیا سو، جس کو نصب کر دیا نصب کر دیا، جس کو معذول کر دیا معذول کر دیا، پھر آخری جملہ لکھتا ہے کہ اس وقت تک معذول رہے گا وہ شخص جب تک یہ دوبارہ نصب نہ کر دے، اگر یہ نصب کر دے تو ٹھیک، ورنہ وہ معذول شمار کیا جائے گا، اس کے آگے پھر وہ تاری چیزیں اور تفصیل سے زکات و شو یہ جتنے احکام ہیں سب لکھ رہا ہے، کیوں، یعنی کیا بتا رہے ہیں کہ اصل حکومت کا حق ہے فقیہ کو، میں اجرا کروں گا، یہ ہے ولایت فقیہ، عملی صورت، تو عملی صورت میں اس سرزمین میں یہاں ایک کا ذکر کیا، ایک کا وہاں ذکر کر کے آپ کو بتا رہا ہوں، اور بھی دو چار، کہ یہ ولایت فقیہ کی وہ عملی صورت کہ جو محقق کرکی کے دور میں ان کے ہاتھوں پیش آئی، اب جب یہ ولایت فقیہ سامنے آئے گی، اب سنیے معاملہ کہ شہید کیوں کیا گیا، اتنا آسان ہے آگے بڑھنا، امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام، صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر، اپنی مصلحتوں کی بنا پہ صحیح ولی عہد بنایا تھا نا، تو برداشت ہوا تھا، بنی عباس سے نہیں نا سازشیں شروع کر دی تھی، یہ کیا ہوا، کیوں، فکر کیا تھی، حکومت ہمارے ہاتھ سے گئی ان کے ہاتھ میں چلی جائے گی، ایسے ہی ہے نا، حکومت کا خطرہ تھا، اب ہمارے ہاتھ سے حکومت چلی گئی، لہذا سازشیں کی، شہید کروایا، اچھا آئیے بنی امیہ خوش کر دیں، ذرا بنی امیہ کو خوش کر دیں، قاضی کو خوش تو نہیں ہوں گے وہ, لیکن کرنے کی کوشش کرتے ہیں. حضرت عمر ابن عبدالعزیز, اب جب میں ان کی تعریف کروں گا تو یہ کہاں خوش ہوں گے, کہیں گے بنی امیہ سے بھی تم نے وہی ڈھونڈا جو تمہارا تھا. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. وہ کیا کرے بھائی, ہم تو ہر جگہ سے چھانٹ چھانٹ کے نکال لیتے ہیں, کیونکہ ہم اس کے ماننے والے ہیں جس نے یزید کے لشکر سے چھانٹ کے نکال لیا تھا, ہے نا. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. کیا کرے بھائی, نکالا تھا نا تو ہم اس کے ماننے والے, تو ہم تو چھانٹ چھانٹ کے نکالتے. تو حضرت عمر ابن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ, میں تو کہوں گا اب کسی کو اچھا لگے یا برا لگے, بنی امیہ کا ہے بھائی, اور پورا شجرا پڑھ دوں. عمر ابن عبدالعزیز ابن مروان, مروان کی پوتے کی تعریف ہم سے سنو تمہیں کیا معلوم, یہ تو کرتے بھی نہیں اس کی تعریف. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. سمجھ میں آ گئی بات, اس کو بنایا تھا نا حکمران, کیوں بنایا تھا, شریف آدمی ہے, کٹ پتلی رہے گا ہم گھماتے رہیں گے. آج کی کہانی تھوڑی ہے, ہمیشہ کی ہے. کٹ پتلی تلاش کرو بٹھا دو, دوسری کٹ پتلیاں ناچتی رہیں گی, جب تک ان کا نمبر نہیں آ جائے گا چیخیں گے, نمبر آ جائے گا سیدھے. ایسے ہی ہے نا, ہم ایسے سسٹم میں رہتے ہیں, کیا کریں. آگے اس سے بھی جان چھٹنے کے بھی فی الحال تو کوئی امید نظر نہیں آتی, وہ مزے لیتے رہیے, دیکھتے رہیے کیا کیا ہو رہا ہے ابھی, کیا کیا ہوگا. تو عمر ابن عبدالعزیز کو بیچارے کو خلیفہ بنایا کہ شریف آدمی ہے, کٹ پتلی بنے گا, کیونکہ اس سے پہلے والا سلیمان ابن عبد الملک اپنے تمام خون آشامیوں کے ساتھ نکل گیا, واصل جہنم ہو گیا. کیا ہو گیا, واصل. ہاں ان کو کہہ سکتے ہیں نا, یہ تابعین میں بھی نہیں ہے, ان کا کوئی رشتہ دار ابھی فی الحال نکل کے آنے والا نہیں, اور کسی آگے زمانے میں کوئی آ جائے تو میں نہیں کہہ سکتا, ابھی فی الحال کوئی نہیں آئے گا اس کے لیے, ان ملونوں کے لیے بھی کوئی رشتہ دار بن کے نہیں آئے گا, اگرچہ ہیں ہمیں معلوم ہے. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. اب آئیے جلدی جلدی چلیں, بس گھڑی کو دیکھ رہا ہوں میں, گھڑی پہ میری نظریں جلدی سے سمیٹ رہا ہوں. تو دیکھیے کیا کیا, ڈھائی سال میں بیچارے کو مار دیا نا, قتل کر دوں گا. یہ کیا ہوا, کیونکہ اس نے آتے ہی فدق واپس, تبرہ بند, سب و شتم بند, اور خطبے میں نام شامل کروا دیا کہ نام شامل کرو, جب علی کا رسول کا بھائی ہے, رسول کے نواسے ہیں, حسن حسین کا نام شامل کرو. اور بنی امیہ نے کہا یہ کیا ہوا, دشمنی علی پر تو حکومت قائم ہے, بنیاد ہی دشمنی علی ہے, یہ کیا ہوا, مار دیا, قتل کر دیا, پھر دوسرا آ کے بیٹھ گیا, بیٹھ گیا نا دوسرا آ کے, جب دوسرا آ کے بیٹھ گیا پھر وہ پہلے والے کام دھندے. لیکن ڈھائی سال تک یہ نہیں ہوا نا, کیونکہ حاکم ایسا آ گیا تھا, مار دیا. اسی طرح مامون کے زمانے میں زہر دے دیا معصوم کو. ابھی مامون کے زمانے میں بھی ہوتا تھا کہ جس کا جھکاؤ ذرا, اول تو تھے نہیں, بعد میں آئے دو چار, ان کا جھکاؤ ذرا سا ہوتا تھا, قتل کر دیتے, تلوار چھوڑا دیتے, یہ بھائی ادھر جا رہا ہے ان کی طرف جا رہا ہے, مارو اس کو. تو اب مجھے بتائیے کہ پوری سلطنت محقق کرکی کے زیر اثر ایک فقیہ کا حکم چل رہا ہے, ایک فقیہ کا حکم جاری ہے, پوری سلطنت, تاریخ ہے, پوری تاریخی واقعہ, کہانی قصہ نہیں سنا رہا آپ کو, تاریخ ہے. تو اب بتائیے کہ خود صفوی خاندان میں کتنی بے چینی ہوئی کہ یہ کیا ہوا, تو حکومت گئی, یہ تو وہاں چلی جائے گی حکومت ہماری, سازشیں شروع ہوں گی کہ نہیں شروع ہوں گی. اور پھر جو دوسرے ملا تھے دوسرے, ان کو کتنی آگ لگی گی کہ ہمیں تو کچھ ملا نہیں, ان کا عالم جو ہے وہ ولی فقیہ بن کے بیٹھ گیا, اس کی حکومت چل رہی ہے, اس کا حکم چل رہا ہے, اس کا آڈر تھا. بھائی ان کے بھی چل رہے تھے مگر وہ محدود تھے نا, کیونکہ ان کی فقہ کے مطابق حکم ہوتا تھا ان کا, ٹھیک ہے. لیکن اس سطح پہ اتنی بڑی سلطنت, فقی کے حوالے, محقق کرکی کے حوالے, محقق ثانی کے حوالے, تو اب کتنی دشمنیاں بنیں گی. اچھا جب یہ حکومت اس طرح سے اختیار ہاتھ میں آیا تھا ولی فقی کے مشتہد کے, تو آپ نجف آ کے بیٹھ گئے تھے, نجف میں آپ نے مسئلہ, تاکہ اپنے ملک شہر تو نہیں جا سکتے تھے یہاں سے, تاکہ پورے علاقوں کو دیکھا جائے, عامل بھیجتے تھے یہاں سے, علماء کو بھیجا جاتا تھا, ہر شہر میں امام جماعت جا رہا ہے, ہر شہر میں مبلغ جا رہے, کہاں سے, مشہد سے جا رہے. تو یہ وہ زمانہ تھا تہمہ سبے صفوی کا, جب تشیع کو پھر ایک بار پھیلنے کا, یعنی کہتے پھلنے پھولنے کا موقع ملا. تو ایک تھوڑا سا موقع ملتا تھا تشیع کو, تشیع ایسے پھیل جاتا تھا, اور اب بھی ایسے ہی ہوتا ہے, جب ذرا سا موقع ملتا ہے دیکھیے گاؤں کے گاؤں, دیہات کے دیہات, شہر کے شہر, سب محبت اہل بیت میں داخل ہوتے چلے جاتے ہیں. اب تو ملکوں کے ملک آنے والے ہیں, بے فکر ہو جاؤ. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. کرکی کو لہذا درباریوں نے اور عسکریوں نے, یعنی لشکریوں نے اور دیگر علماء نے, فقہا نے, مل کر سازش تیار کی. اگر محقق کر کے رہا تو علماء نے صفیوں کو یہ باغ دکھایا تو حکومت تمہارے خاندان سے گئی. یہ تو بھائی ان کا تم تو کٹ پتلیاں رہو گے تو چلا نہیں ہے. وہاں سے شہزادے شامل ہوئے، وزیر شامل ہوئے، لشکریوں کو شامل کیا گیا کہ تم پر مولوی حکم چلا رہا ہے بھائی، یہ کیا ہو رہا ہے؟ تمہارے فیصلے مولوی کر رہا ہے، تمہارے احکام مولوی جاری کر رہا ہے، نہیں چلے گا. دیگر علماء بھی آگے میدان میں کہ بھائی یہ تو ہماری دکان ہی بند ہو گئی. جو کچھ ہے محقق کرکی محقق کرکی محقق کرکی محقق کرکی کو اندازہ ہو گیا تھا، لیکن اس عرصے میں اتنے شاگردوں کا ایک لشکر. کل پتہ نہیں یہاں یا عالیہ ابا میں نے بتایا تھا کہ یہ اتنا بڑا آدمی ہے کہ شیخ طوسی کے بعد سب سے زیادہ مجتہدین محقق کرکی نے تیار کیے، سب سے زیادہ شاگرد بھی اور مجتہدین. کیوں؟ ضرورت ہے نا، معاشرے کو ضرورت تھی اور موقع بھی مل گیا تھا. لہذا کیا کیا گیا؟ دعوت میں بلایا گیا اور زہر دے کے اس مجاہد کو، اس نابغہ دہر کو، اپنے زمانے کا نابغہ، کوئی تھا ہی نہیں. اور آگے بھی دو صدی تک کوئی اس ٹکر کا، محقق کرکی کے ٹکر کا کوئی آیا نہیں. ان کو اس طرح سے زہر دے کر شہید کر کے راستے سے ہٹایا گیا، کیونکہ جانتے تھے کہ اگر یہ رہا تو جو بچے کچھ علاقے نا وہ بھی گئے، وہ سب اہل بیت کے سلطنت بنتے چلے جائیں گے. تو آپ سمجھ میں آ رہا ہے، یہ پہلی بار کچھ نہیں ہوا جو آپ سمجھ رہے ہیں. کل صاحب نے، ایک صاحب نے سوال بھی کیا تھا نا ہم سے، اس کا جواب رہ گیا تھا. یہ سوال کیا تھا کہ بھئی یہ کیسے ہو سکتا ہے، حکومت تو امام زمانہ آ کے بنائیں گے، ان سے پہلے حکومت کیسے قائم ہوگی؟ ہمارا کام تو خالی انتظار کرنا نہیں، ہمارا کام خالی انتظار کرنا نہیں ہے. یہ کس نے کہہ دیا آپ سے؟ زمانۂ غیبت میں ہمارا کام ہے چراغ سے چراغ جلانا، زمانۂ غیبت میں ہمارا کام ہے تیاری کرنا، زمانۂ غیبت میں ہمارا کام ہے امام کے ظہور کے لیے زمین ہموار کرنا، زمانۂ غیبت میں ہماری ذمہ داری ان بچوں کو بتانا کہ امام کو کیسا سپاہی چاہیے، ورنہ امام آ جائے گا ان کو تو پتہ ہی نہیں ہوگا، یہ تو اور ہی چکروں میں لگے ہوئے، انہیں کیا معلوم کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا. تو یہ ذمہ داری، یہ زمانۂ غیبت کی ذمہ داریاں ہیں. اس لیے اللہ نے اس کے ظہور سے پہلے یہ سنہرا دور دکھایا، اس کی مشکلات پہ نہ جاؤ، اس کے مصائب پہ نہ جاؤ. اللہ کی طرف سے جو مشکلات اور مصائب آتے ہیں ان کے پیچھے رحمت چھپی ہوتی ہے. وہ رحمت کیا ہے؟ شعور دیکھو نا، شعور کس تیزی سے بڑھا جوانوں کا، علماء کا، ملکوں کا. کیوں؟ زمین ہموار ہو رہی ہے. اس لیے ایک مملکت دی گئی کہ جہاں اطمینان سے بیٹھ کے نسلوں کی پرورش کی جائے جو امام کا لشکر بنے گا. سمجھ گئے؟ یہ شعور کی بات ہے، وہ قربانی کے بغیر نہیں آتا، قربانی کے بغیر وہ شعور نہیں آتا. میں نے ایک جملہ کہا تھا نا کہ کہیں بھی ہوگا حسین کے لشکر میں آ جائے گا. جہاں شعور ہے وہاں حسین، اور جہاں شعور نہیں وہ حسین کو نہیں جانتے. حسین خود آگہی ہے، جیسے علی عدل ہے نا، حسین شعور ہے. جہاں انسان ہوگا وہاں حسین ہوگا. جہاں حسین نہیں، سمجھ لو نام انسانوں جیسا ہے، یہ انسان نہیں ہے، یہ حیوان ہے، یہ حیوان ہے. حسین انسانیت کے ساتھ جڑا ہوا. اسی لیے جہاں کہیں بھی انسانیت تھی وہ نکل نکل کر حسین کے قدموں میں آ رہی تھی. آج ساتویں مجلس ہے نا، مجھے یاد ہے ہر سال جب یہاں آتا ہوں تو بڑے بڑے علماء فقہا سے بڑی ایک عالمہ کا ذکر کرتا ہوں جس نے چند دن کنیزی کی تھی، حسین کے گھر کی نوکری کی تھی، اور کیسی فاضلہ بنی، کیسی قابلہ، کیسی عالمہ بنی کہ اس کا ذکر لازم و ملزوم ہو گیا حسین کے ذکر کے ساتھ. ہے نا، سنتے ہیں نا آپ مرثیے بھی سنتے ہیں، اس کے ذکر بھی سنتے ہیں، قلعہ شیریں قلعہ شیریں قلعہ شیریں. کیا ہے یہ شیریں؟ بس چند جملے اور آپ کی زحمت ہے تمام. نام سے ہی معلوم ہے نا کہ عجم ہے، عرب تھوڑی ہے، شیریں فارسی کا نام ہے. جناب شہر بانو کی کنیز حقیقت ہے، حقیقت ہے، یہ ایک حقیقت ہے، یہ افسانہ نہیں ہے. جناب شیریں کا ذکر ایک حقیقت ہے، موجود ہے مقاتل میں روایات. حسین نے آزاد کر دیا جناب شہر بانو کے بعد، اور یہ وہ کنیز ہے جو اہل بیت کے قدموں سے جدا نہیں ہونا چاہتی. ہر غلام کو، کنیز کو آزادی چاہیے ہوتی ہے، اس کو نہیں چاہیے. نہیں مولا مجھے اپنے قدموں میں رہنے دیجیے، میں علی اکبر کی خدمت کروں گی، میں بچوں کی خدمت کروں گی. نہیں شیری، بس اب مسئلہ اسی میں کہ تم جاؤ، تمہیں قطع زمین بھی دیں گے، زندگی گزارنے کے لیے اتنا دے دیں گے کہ آرام سے زندگی جاؤ، خلق بھی دیتے ہیں، جاؤ آزاد. سمجھ گئے شیری کہ حکم امام کے آگے کوئی چارہ نہیں، امام کا حکم ہے، کہہ دیا امام میرا حکم ہے، بس اب جاؤ آزاد ہو. اچھا مولا پھر ایک وعدہ مجھ سے کیجیے، میں جا تو رہی ہوں، کیا چاہتی ہے؟ مولا بس یہ وعدہ کریں کہ میرے مہمان بنیں گے. ایک بار کچھ سوچا، سوچ کر حسین نے جواب دیا، ٹھیک ہے شیری تجھ سے وعدہ رہا، تیرا مہمان بنے. نہیں مولا ابھی بات مکمل تھوڑی ہوئی، میری اکیلے نہیں، شہزادے شہزادیوں کے ساتھ، ثانیہ زہرا کے ساتھ، شہزادی میں کلثوم، پورے خاندان کے ساتھ، آل رسول کے ساتھ میرے مہمان بنے، مجھے حقیر کی توقیر ہو جائے گی، عزت ہو جائے. مولا پھر کچھ سوچا اور پھر چند لمحے بعد حسین فرماتے ہیں، جا شیری تجھ سے وعدہ رہا، سارے اہل بیت کے ساتھ تیرا مہمان بنوں گا، بس ایک بات کا خیال رکھنا، ایسا نہ ہو ہم تیرے مہمان بن جائیں تو پہچان ہی نہ سکتا. نہیں مولا یہ کیسے ہوگا، میں آپ کی کنیز، میں آپ کی نمک خار، ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ میرے مہمان بنے اور میں آپ کو پہچانوں بھی نہیں. اچھا جا، اہل بیت میں اعلان کر دیا گیا جس کو جو خلعت دینا ہے اس کو دے دو، جا رہی ہے شیری، تمام بیویاں آتی ہیں کچھ نہ کچھ انعام و اکرام لے کر آ رہی ہیں، اس کے لیے جو بھی جو سامان لاتی ہے، ایک چادر ضرور لاتی تھی. کچھ دیر میں چادروں کے ڈھیر لگ گئے، حیرت سے کہتی ہے شیری مولا میں اتنی چادروں کا کیا کروں گی؟ لیتی جا شیری لیتی جا، شاید کبھی کام آ جائے، لیتی چلی گئی شیری. کوفے سے دور ایک بلند مقام پہ گھر بنا کے رہتی ہے، بلندی پہ گھر ہونے کی وجہ سے قلعہ شیری مشہور ہو گیا، لیکن آس پاس کی بستیوں میں اس کی عزت بہت ہے. کیوں؟ سب جانتے ہیں کہ اس کی وجہ سے ایک نہ ایک دن آل رسول ہماری بستی میں مہمان بنے گا، اس نے بتایا ہے نا سب، حسین کی کنیزوں، حسین کا وعدہ ہے میرے گھر آئے گی. انتظار کر رہی ہے، دن مہینے سال بڑھتے گئے، بے چینی بھی بڑھتی گئی، آخر ایک خبر ملی کہ حسین نے مدینہ چھوڑ دیا. سمجھ گئی کہ میرا مولا عراق کی طرف آئے گا، کوفے کی طرف آئے گا. مکے پہنچے، خبر مل گئی، مکے سے واپس سفر شروع کیا، اب عراق کی طرف، اب یہ خبر آئی کہ حسین عراق کی طرف روانہ، اب یہ بستی میں دوڑ گئی، ایک ایک گھر میں جا رہی ہے، بدل دیکھو میں نہ کہتی تھی میرا مولا حسین میرے گھر آئے گا، میرا مولا راستے میں، میری شہزادیاں بھی ساتھ ہیں، دعا کرو خیر سے میرا مہمان گھر آ جائے. پوری بستی میں استقبال کی تیاریاں، اور شیری کا تو حال ہی احوال ہی کچھ اور ہے نا، اپنے گھر کو سجا رہی ہے، کیوں؟ یہ حجرہ حسین کا ہوگا میرے مولا، یہ حجرہ میری شہزادی ثانیہ زہرا کا، یہ حجرہ میری شہزادی ام کلثوم کا، یہ حجرہ میرے آقا عباس کا، ایسی سجا رہی ہے. ہم لوگ نہیں کرتے، جب بڑی تقریب، بڑے مہمانوں، رنگ و روغن، صفائی ستھرائی سب کر رہی، نئی مسندیں لگا دی، نئے متکے لگا دیے، متکے نہیں ہوئی، تکیے لگا دیے گئے، گاؤ تکیے لگا دیے، ایک اچھا اچھا کر رہی. پھر کچھ عجیب خبریں آنا شروع ہوئی، لیکن شیری کسی خبر پہ یقین نہیں کرتی. کیوں؟ وہ ایک بات جانتی ہے کہ میرے مولا کا وعدہ ہے، میرا مولا ضرور آئے. اب جب بے چینی بڑھی تو روز گھر سے نکلتی تھی، کوفے سے آنے والے راستے پہ بیٹھ جاتی تھی، ایک ایک قافلے کو دیکھتی تھی، اے معبود میرے مسافر کب آئیں گے، میرے مہمان کب آئیں گے. آخر ایک دن اسی طرح سورج غروب ہوا، تھکی ہاری واپس آئی، اندھیرا ہو گیا، قلعے کے دروازے بند ہوئے، اپنی خوابگاہ میں چلی گئی. تھوڑی دیر بعد خادم آئے، اور آنے کے بعد کہتے ہیں کہ قلعے کے دروازے پہ حاکم کا قافلہ آیا ہے، حاکم کے سپاہی آئے ہیں، کچھ باغیوں کے سر لے کر شام جا رہے ہیں، رات قلعے میں ٹھہرنا چاہتے ہیں، گزارنا چاہتے ہیں، ان کے ساتھ قیدیوں کی تعداد ہے جس پہ کثیر تعداد عورتوں اور بچوں کی، عورتوں بچوں کی قیدیوں کی تعداد سنی تو بھی اٹھی، آئی دروازے پہ، کیا دیکھا کہ ہاں حاکم کے سپاہی ہیں، کچھ نیزے ہیں، ان پہ کچھ سر ہیں، ایک تو رات کی تاریکی، دوسرے وہ سر لہو میں ڈوبے ہوئے، تیسرے شیریں کو کوئی گمان بھی نہیں، لہذا نظریں ہٹائیں گے باغیوں کے سر ہوں گے. اب جو دوسری طرف دیکھا، ایک بیمار و لاغر جوان زنجیروں سے جکڑا، گلے میں توقع خاردار، سر جھکائے کھڑا، ترس آ گیا شیری کو اس جوان کی حالت زار پہ. اب جو تیسرا منظر دیکھا، ناکوں پہ کچھ بیبیاں بچے، بیبیوں کے سر کھلے ہوئے، ہاتھ پسے پشت بندے ہوئے، اور بیبیوں نے اپنے چہرے کا پردہ اپنے بالوں سے کیا ہے. شیری کہتی ہے کوئی بہت ہی معزز خاندان ہے جس کی بیویوں نے اپنے چہرے کا پردہ اپنے بالوں سے کیا، کھلوا دیے دروازے، آؤ رات میرے قلعے میں گزارو. اجرے کھول دیے گئے، سارے شامی سپاہی، کوفے کے سپاہی ان اجروں میں چلے گئے. شیری نے دیکھا کہ یہ قیدی عورتیں بچے صحن میں دیوار کے ساتھ لگ کے بیٹھ گئے. شیری سمجھ گئی کہ ان پہ بڑا ظلم ہو رہا ہے. سیدھی سپاہیوں کے پاس گئی، جا کر کہتی ہے دیکھو میرا گھر ہے، کہیں نہیں جا سکتا، اگر اجازت دو کچھ کمرے حجرے ان کے لیے بھی کھول دو. کہا کہ ہاں ہمیں کوئی اعتراض نہیں، کھول دیں، ان کے بٹھا دیں. جلدی سے کنیزوں سے کہا ان کے ہاتھ کھولو. کہتی ہے میں نے اجازت لے لی، آؤ میں حجرے کھلوا رہی ہوں، جب تک میرے گھر میں ہو جو خدمت ہو سکتی ہے کروں. تم قیدی ہو، میں نے اپنے مولا سے سنا ہے قیدیوں کو اذیت نہ دینا، قیدیوں کا تماشا نہ کرنا، قیدیوں کا مذاق مت اڑانا. آ وہ حجرے جو حسین کے لیے تیار کیے تھے، وہ حجرے جو زینب کے لیے تیار کیے، وہ حجرے جو ام کلثوم، ام لیلہ، ام رباب کے تھے، اس میں ان سب حجروں میں ان قیدی بیویوں کو بھیج دیا. قیدی ہے نا، بٹھا دو ان حجروں میں. اب جب اتنا مہربان پائے، اچھا حکم بھی دیا جلدی سے ان کے لیے بہترین غذا بناؤ، غذا تیار کرو. نہ معلوم کب سے ان کو اچھی غذا نہیں ملی ہوگی، اہتمام کرو، حکم دیا. ایک قیدی بیوی نے اتنا مہربان پایا، شیری ایک کام کرے گی، جو میرے بس میں ہے کروں گی، بتاؤ. شیری تیرا گھر ہے، رات بھر کے لیے ہمارے وارثوں کے سر ہمیں دلوا دے. شیری کہتی ہے اچھا میں بات کرتی ہوں. آئی قیدیوں کے پاس، دیکھو میرا گھر ہے، یہ کہیں نہیں جا سکتا، اگر مناسب سمجھو رات بھر کے لیے نیزے جن پہ ان کے مقتولین کے سر ہیں، وارثوں کے سر، یہ دے دو ان کو، دے دے کل لے جاؤ، دے دو جلدی سے. غلام و کنیزوں کو بلایا، اٹھاؤ یہ نیزے. نیزے لے کر آئے، ان کے حوالے کر دی، سر یہ لو تمہارے وارثوں کے سر. لیکن حیران رہ گئی شیری کہ اپنے وارثوں کے سر پانے کے باوجود کوئی بیوی روتی نہیں. تعجب. جب واپس پلٹنے لگی تو پھر اسی بیوی نے آواز دی، شیری ایک اور کام کرے گی، ایک اور بات مانے گی، کہ دیکھو میں نے کہا نا جو میرے بس میں ہے مانوں گی. شیری جب سے یہ قتل کیے گئے ہمیں رونے کی اجازت نہیں، اتنی اجازت دے دے، تیرا گھر ہے، آہستہ آہستہ رو لیں. تڑپ اٹھی شیری، تڑپ کر کے جی بھر کے رو، جی بھر کے ماتم کرو، میرا گھر ہے، کوئی پابندی نہیں تھا. اور سنو، جب اپنے مقتولین کا ماتم کرنا تو دعا کرنا میری ایک حاجت ہے پوری ہو جائے. اس بیوی نے دبی زبان سے کہا، شیری بتائے گی، بتائے گی کیا حاجت ہے؟ کہا ہاں ہاں کیوں نہیں، میرا مولا حسین راستے میں، میری شہزادیاں زینب و کلثوم راستے میں، ارے دعا کرو خیر سے میرے مسافر میرے گھر آ جائے، دعا کرو خیر سے میرے مہمان پہنچ جائیں. اس بیوی نے کوئی جواب نہ دیا. جب شیری واپس پلٹی تو کانوں میں آواز آئی، ہائے میرا ماں جایا حسین. بس عزاداراں نے حسین یہ نام سنا تھا، تڑپ کر واپس پلٹی شیری، او بیوی سب روئیں، تجھے رونے کی اجازت نہیں. اور دیکھ اگر رونا چاہتی ہے نا تو اگر تیرے شہید کا کوئی بھائی تھا اس کا نام لے کے رو لے، یہ نام لے کے میں تجھے نہیں رونے دوں گی. اس بیوی نے کہا قبول ہے، منظور ہے. اب جب شیری واپس مڑی تو کانوں میں آواز آئی، ہائے میرے عباس کا بھائی. پھر واپس پلٹی، او بی بی یہ نام لے کے بھی نہ رو، تیرے مقتول کا کوئی بیٹا تھا تو اس کا نام لے کے رو. وہ بی بی کہتی ہے یہ بھی قبول ہے. اب جو شیری کے کانوں میں آواز آئی تو کیا آواز آئی؟ ہائے میرے علی اکبر کا بابا. بس اب برداشت نہ ہوا، شیر واپس پلٹ، دو زانو بیٹھ گئی اس بی بی کے سامنے، ہاتھ باندھ لی، جوڑ لی. او بی بی، جب سے تو میرے گھر میں آئی ہے نا، میرے دل کو قرار نہیں، مجھے طرح طرح کے وسواس آتے. آخر تو ہے کون؟ کیا گزری تجھ پہ؟ کیا واقعہ ہوا تیرے ساتھ؟ کچھ تو بتا. یہ جتنے نام تو لیتی ہے میرے مولا کے گھر والے. اس بی بی نے کوئی جواب نہ دیا، خاموش ہو بی بی. شیری کہتی ہے تجھے تیرے مقتول حسین کی قسم دیتی ہوں، بتا بتا. بس عزادار ہو، اب زینب کے ضبط کے بندھن بھی ٹوٹ گئے. چہرے سے ذرا سے بال ہٹائے اور کہا شیری بھول گئی نا، بھول گئی نا، بھول گئی. میرے بھائی نے یہ بھی کہا تھا کہ ایسا نہ ہو ہم تیرے مہمان بن جائیں، تو پہچان بھی نہ. بس عزادارو اتنا سننا تھا، شیری نے پچھاڑے کھانی شروع. منہ پیٹتی ہے، سر پیٹتی ہے، سینہ پیٹتی ہے، چلاتی جاتی، اے میری شہزادی یہ میں کس عالم میں دیکھ رہی ہوں؟ یہ کیا ہوا؟ کہاں ہے میرا مولا حسین؟ کہاں ہے میرا آقا عباس؟ کہاں ہے میرا علی اکبر، اون محمد قاسم؟ آخر زینب کہاں تک سنتی؟ ہاتھ تھام کے کہا بس کر شیرین، بس کر. ارے کس کس کا نام لے گی؟ زینب بھری سرکار کربلا میں لٹا کے آئی ہے، سب کو گنجے شہیدہ میں سلا کے آئی ہے زینب. شیری کوئی نہیں بچا، کوئی نہیں بچا. بس مردوں میں یہ بیمار تیرا امام سید سجاد بچا. شیری اپنے مولا سے ملے گی، اپنے مولا کو دیکھے گی. وہ دیکھ، وہ جو سب سے بلند نیزے پہ سر ہے، وہی تیرے مولا حسین کا سر ہے. بس سر و سینہ پیٹتی جاتی ہے، جا رہی ہے جانب نیزہ، فریاد کرتی جاتی ہے، اے میرے مولا، اے میرے سید و سردار، خوب وعدہ نبھایا، خوب میرے مہمان بنے، خوب مجھے شرف ہے میزبانی بخشا. ارے میں آج ہی کے دن کے لیے زندہ رہ گئی تھی کہ زینب و ام کلثوم میری مہمان بنے، ان کے سروں پہ چادر بھی دو. اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین.